الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جالس الكبراء وسائل العلماء وخالط الحكماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تقویٰ کے ساتھ رہنا ہر مرد مومن اور عورت کے لیے فرض ہے، بالغ کے لیے فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کر کر اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ اول، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست کہیں. ہماری تخلیق کس چیز سے پیدا ہوئی ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ چند کام کر لو، اور وہ بھی آسان کر دیے کام، اب تو میری دوستی لے لو. تقویٰ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے باوضو رہنا آسان ہے، متقی رہنا بھی اتنا ہی آسان ہے. بھائی آپ بتائیں، کام کرنا مشکل ہے، کام نہ کرنا مشکل ہے؟ کام کرنا مشکل ہے نا، تو بس ہم کام نہ کریں اور اللہ کی دوستی لے لیں. کون سا کام؟ گناہ کا کام. گناہ کا بھی تو ایک کام ہے. انسان جو ہے پلاننگ کرتا ہے گناہ کے لیے، کس طرح پھنساؤں اس معشوق یا معشوقہ کو، چکر لگاتا ہے، خط لکھتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے. کتنے کام کرنے پڑتے ہیں گناہ کرنے کے لیے؟ تو بس ایک گناہ کا کام نہ کریں اور اللہ کے دوست بن جائیں. کوئی ایسا فیکٹری مالک ہے جو یہ کہہ دے کہ کوئی کام نہ کرو پورا مہینہ، بس کرسی میں بیٹھے رہو اور مہینے کے آخر میں تم تنخواہ لے لینا؟ دنیا کا ایسا کوئی فیکٹری مالک نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم بس گناہ کا کام نہ کرو اور تم میری دوستی لے لو. کتنا آسان ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کر کر ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. باپ نہیں چاہتا، ماں نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ گندگی میں لت پت ہو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہ کی دلدل میں پھنس جائیں اور میری دوستی سے محروم رہ جائیں. لوگ متقی کے معنی سمجھتے ہیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ تو گویا کہ نبوت کا مقام سمجھ رہا ہے. متقی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل معصوم ہو جائے. اس لیے کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ عصمت نبوت کے لیے لازم ہے، معصوم ہونا پیغمبروں کے لیے لازم ہے، لیکن اولیاء اللہ کے لیے معصوم ہونا لازم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو چوک ہو گئی کہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر دھیان نہیں دیا، وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ان کو بخش دیا، معاف فرما چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. کیونکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کچھ لوگ اور خطائیں ہوئیں جس پر اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا تاکہ کوئی بے وقوف انہیں کچھ نہ کہہ سکے. بھائی جس سے اللہ راضی ہو ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا سخت نادانی اور جہالت ہے. دیکھیں، جیسے ایک بادشاہ ہے، اپنے بیٹی کی خطا معاف کر دیتا ہے اور اسے شاہی لباس عطا کرتا ہے، اور جناب بے وقوف لوگ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں کہ ارے صاحب، میں نے اس کو تو گٹر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب وہ گٹر سے نکلا تو اس پر گندگی اور غلاظت لگی ہوئی تھی. اب ہر طرف محلے میں غیبتیں ہو رہی ہیں, اور ادھر جناب بادشاہ کا لڑکا جو ہے باپ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے احتیاط نہیں کی, پاؤں پھسل گیا. اس نے جناب رو پیٹ کر اپنے بابا سے معافی مانگ لی. بادشاہ نے ملازمین کو فوراً حکم دیا کہ اس کو خوشبودار صابن سے نہلاؤ اور عمدہ لباس پہناؤ. اس پر ایک بات یاد آئی, حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نیو ٹاؤن کے بانی, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. اس وقت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. سوال کیا کیا کہ حضرت پہلے استغفار پڑھنا چاہیے یا درود شریف؟ صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی پہلے مانگنا چاہیے یا درود شریف پہلے پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت علامہ سید حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ کپڑوں پر عطر پہلے لگاتے ہیں یا پہلے کپڑا دھوتے ہیں؟ پہلے کپڑا دھو کر پاک صاف کرتے ہیں پھر عطر لگاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا جواب دیا. یعنی اللہ تعالی سے مغفرت مانگ کر استغفار توبہ کر کے اب درود شریف پڑھیں, پھر مزہ آئے گا. ایک تو ہے دیکھیں دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے, وہ الگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کے لوگوں اپنی دعاؤں میں درود شریف پڑھ لیا کرو. جب ہم دعا مانگیں تو شروع میں درود شریف پڑھیں, پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے بیان کریں, اور پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم, کیونکہ درود شریف جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے, تو اللہ کے کرم سے بعید ہے کہ پہلا درود شریف قبول کر لے, آخر کا قبول کر لے اور درمیان کے رد کر دے. اللہ کے کرم سے بعید ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی دعا کے اندر درود شریف پڑھنا وہ الگ ہے, اور ایک یہ ہے کہ کسی کا معمول درود شریف کی تسبیح پڑھنے کا ہے تو پہلے استغفار توبہ سے روح کو صاف کر لیں, جیسے شیخ نے ذکر بتایا ہے, درود شریف کا ذکر بتایا ہوا ہے, استغفار کا ذکر بتایا ہوا ہے. تو بھائی پہلے کیا ہے, پہلے استغفار کر لیں اور اس کے بعد درود شریف کا عطر لگائیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا کہ جب کہو اللہم صلی علی محمد تو یہ تصور کرو کہ میری زبان سے اللہ کا نام پاک بھی نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی نکلا, تو گویا ہم اس وقت دو کریم کے درمیان میں ہیں, اللہ بھی کریم اور اس کا رسول بھی کریم. کیا بات فرمائی, سبحان اللہ. اور پھر حضرت اشک بار آنکھوں سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے میں عام میں آنے دو کریم. اے ہمارے رب, آپ کریم ہیں اور آپ کے نبی بھی کریم ہیں, سینکڑوں شکر کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں. دو کریموں کے درمیان میں ہماری کشتی انشاءاللہ تعالی نہیں ڈوب سکتی. اگر انسان کے پاس کوئی نیک اعمال نہ ہو, خالی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو, تو انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں وہ سب سے اول نمبر لے جائے گا, بشرطے کہ ہاں شرط ہے آگے, گناہ کبیرہ سے بچتا ہو. اور عبد الشاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مراقبہ کر کے پڑھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, یا یہ تصور کریں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں یا روزہ مبارک پر حاضر ہیں. اس تصور سے انشاءاللہ تعالی مزہ بڑھ جائے گا. تو درود شریف پڑھتے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے نبی پر, تو اس وقت یہ تصور بھی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار رحمتیں برس رہی ہیں تو اس رحمت کی چھینٹیں ہمارے طرف بھی آ رہی ہیں. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو نیا شاہی لباس پہنا کر پھر سے شہزادہ بنا لیتا ہے اور وہی پیار اور عنایت ادا کرتا ہے. اور اب اگر اب رعایا میں سے اس شہزادے کی گندگی والی حالت پر کوئی تبصرہ کرتا اور بادشاہ نے خفیہ ایجنسی کے ذریعے سے خبر لگا لی تو کیا حشر کرے گا بادشاہ اس کا؟ کتوں کو چھوڑ دے گا، بیڑیوں کو چھوڑ دے گا، اس کے آگے ڈال دے گا، سخت سے سخت سزا دے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات، ہماری مائیں، اس امت کی مائیں، ان پر انگلی اٹھانے والے اپنے ایمان کی خیر منائے. جو بھی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان پر آ جائے تو کم ہے. تو دوستو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جس سے کبھی کوئی خطا نہ ہو، تو نعوذ باللہ، بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے چوک ہوئی تو کیا یہ سب کے سب اولیاء اللہ متقی نہ تھے؟ اجماع امت سے ثابت ہے کہ جب انسان اللہ تعالی سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ جس کو معاف فرما دیتے ہیں وہ سب بھی متقین کے درجے میں ہیں. اس لیے مولا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی متقین کے درجے میں رکھے گا، سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ تائب من الذنب کما لا ذنب له، جو خطاؤں سے معافی مانگ لیتا ہے گویا اس نے خطا کی نہیں. اس لیے دوستو ولایت کے لیے عصمت ضروری نہیں. یاد رکھیں بڑے سے بڑے اولیاء اللہ سب ہی انسان ہیں، بڑے سے بڑے انسان سے بھی چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن خطا پر قائم رہنا یہ مجرمین کی علامت ہے. بھائی ایک تو یہ ہے کہ خطا ہو جانا اور ایک ہے گٹر میں گر جانا اور اسی پر پڑے رہنا اور یہ کہنا کہ یہی ناشتہ ہے، یہ سگریٹ وغیرہ ہے، لے آؤ ہم یہی پڑے رہیں گے، یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے. تو خطاؤں پر قائم رہنا یہ مومنانہ عمل نہیں ہے، فاسقانہ عمل ہے. لیکن اگر کوئی خطاؤں سے توبہ کر لے اور عزم کر لے کہ گناہ نہیں کریں گے تو یہ متقی درجے میں ہو گیا. اس لیے علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اشارہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے خاص بندے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کے کلام نے اصرار کی تعریف کر دی، فرمایا کہ اصرار کی دو قسمیں ہیں، ایک اصرار لغوی اور ایک اصرار شرعی. بھائی اصرار لغوی یہ ہے کہ آدمی بار بار غلطی کر رہا ہے، اور اصرار شرعی کیا ہے؟ الاقامت علی القبیح من غیر استغفار والرجوع بالتوبہ، یعنی استغفار اور توبہ نہیں کرتا اور برائی پر قائم رہتا ہے. روزانہ جناب سینما دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو خراب کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، حسین لڑکوں کو دیکھتا ہے، گندے کام روزانہ کرتا ہے. تو اصرار شرعی استغفار کے بغیر گناہوں پر قائم رہنا، توبہ نہیں کرتا ان گناہوں سے. تو جو شخص توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو یہ شخص مجرم ہے. کیا کہتا ہے؟ کیا توبہ کریں جناب، ہماری توبہ تو روزانہ ہی ٹوٹ جاتی ہے، کیا توبہ کریں، ہماری توبہ تو روزانہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے توبہ ٹوٹتی ہے، اس کو ٹوٹنے دیں، آپ توبہ کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ارحم امتی، امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل، سبحان اللہ کیسی روایت انہوں نے فرمائی، رحمت کا معاملہ تھا، ایسی روایت فرمائی۔ اسرار شرعی پر ایک روایت بیان کی ہے جو ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف میں بھی آئی ہے، اور آپ اگر دیکھیں پورا جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف دو چار روایتیں ہی ہیں، اور ان دو چار روایتوں میں بھی یہ حدیث بھی ہے، اور کیونکہ یہ امت پر رحمت کا معاملہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کی امت گناہ کر کے مایوس ہو جائے، اس لیے بے وجہ رحمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، یعنی جو شخص استغفار کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، ہمت سے ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، تو یہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں تو کیا اس کا شمار گنہگاروں میں بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹ جائے، لو بھائی کہتے ہیں نا توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ہماری کیا توبہ ہے، دن میں 70 مرتبہ بھی آپ کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن آپ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ اسفرائینی رحمہ اللہ تعالی کے، انہوں نے فرمایا، یہ کون تھے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بڑے استاد تھے علامہ اسفرائینی رحمہ اللہ، 30 برس تک دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو، میں آپ سے عصمت مانگتا ہوں، 30 برس تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کتنے 30 برس تک دعا کرتے رہے، یہاں تو ہم جو ہے 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 10 دن دعا مانگ کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کھولے یا نہ کھولے در، اس پر کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، اللہ صدا لگائے جا۔ مانگنے کا الگ مزہ ہے دوستو، مراد پوری ہو نہ ہو، اللہ سے گڑگڑانے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے حضور میں اپنی حاجت پیش کرنے کا، یہ الگ ہی مزہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو رات دن محنتیں کر رہے ہیں، جہدیں کر رہے ہیں، 80 برس کے لوگ جو سلوک میں ذکر تہجد قضا نہیں کرتے، 24 24 یعنی تسمیہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آنکھوں کی حفاظت میں مشکل پیش آ جاتی ہے، تہجد بھی قضا نہیں ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، اشراق اوابین عبادات میں نمبر 1، لیکن حضرت حکیم الامت کو لکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ جب کوئی حسین عورت سامنے آ جاتی ہے تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ اب حضرت حکیم الامت مجدد زمانہ رحمت اللہ علیہ کا علاج لکھا کہ ہر خطا پر صلاۃ توبہ ادا کرو اور جرمانہ بھی ادا کرو۔ اب جناب نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے، جرمانہ بھی ادا کر رہا ہے، لیکن یہ عادت پھر بھی نہیں چھوٹ رہی، پھر حضرت نے تین چار علاج اور لکھے مگر کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر میں حضرت نے علاج لکھا کہ آئندہ ایک نظر بھی خراب کی تو تین مہینے تک خط بھیجنے کی اجازت نہیں, اور اگر دو دفعہ نظر خراب کی تو چھ مہینے تک آپ مجھے خط نہیں بھیجیں گے, اور اگر تین دفعہ نظر خراب کی تو ہمیشہ کے لیے تعلق ختم. بس اس کا تو اسی سے کام بن گیا, کیونکہ شیخ سے محبت تو تھی, اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی سی کوشش تو جاری رکھنی چاہیے. دوستو, خواجہ صاحب کا شعر ہے, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. نفس سے کشتی لڑتے رہو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں, اللہ والوں سے مشورہ کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالی روتے گاتے جنت میں چلے جائیں گے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, مگر توبہ استغفار آہوزاری کو نہیں چھوڑے. دوستوں, گناہ نہیں چھوڑتے, توبہ استغفار رونا اللہ کے سامنے نہ چھوڑے. جو اللہ کے حضور میں رونا چھوڑ دے گا پھر اس کا کام نہیں بنے گا. خوب سن لیں, ہمارے بابا کی میراث یہی ہے. کون بابا؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان کا کام کیسے بنا تھا؟ رونے سے بنا تھا. سبحان اللہ, جس چیز سے بابا کا کام بنتا ہے بچوں کا کام بھی بنے گا. بابا نے یہی کام کیا تھا, اتنا روئے تھے کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جہاں آپ نے آہوزاری کی تھی چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے تھے. اتنا روئے کہ آنسوں سے چھوٹے چھوٹے چشمے بن گئے. ایک بہت بڑے مفسر وہ لکھتے ہیں, جن کی قبر جو ہے بمبے میں ہے, وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوں سے دنیا میں خوشبودار پھول بنائے, گلاب, چمبیلی, موتیا, دن کا راجہ, رات کی رانی, سارے خوشبودار پھول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوں سے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوں کو کتنی قدر فرمائی بتائیے. نبوت کا تاج رکھ دیا, دیکھا آپ نے رونے کا, رونے سے کیا مقام ملا؟ نبوت کا تاج رکھ دیا. آہوزاری اشک باری سے صرف بھول معاف نہیں ہوئی, بلکہ ان کے سر پر نبوت کا تاج بھی رکھ دیا. اسے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب فلک نے مجھ کو محروم گلستان کر دیا, اشک ہائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا. یعنی ہماری تقدیر نے ہمیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا. یہاں فلک سے مراد تقدیر ہے. جب قسمت نے ہمیں جنت سے لا کر دنیا میں ڈال دیا تو ہم اتنا خون کے آنسو روئے کہ ہمارے رونے سے جنت ہمارے دامن میں آ گئی. اشک ہائے خون نے مجھ کو گل بدامہ کر دیا. جنت ہمارے دامن میں آ گئی, خالق جنت دل میں آ گیا, تو پھر جنت کی کیا حقیقت ہے؟ جب آہوزاری سے توبہ سے اللہ مل جاتا ہے تو جنت کی کیا چیز ہے؟ جنت تو مخلوق ہے. اگر گنہگار بندے توبہ کر لے, اللہ سے خوب روئے, تو جنت کیا چیز ہے دوستو؟ خدا مل جاتا ہے. التائب حبیب اللہ, اللہ تعالی کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب شعر ہے, زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم, زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم, برس گیا جو برس نہ تھا میرا خون جگر. رونا بھی دوستو, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے, آنسو کی تربیت بھی اللہ والوں کی غلامی کے صدقے میں ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے تھے, میرے آنسو تربیت یافتہ, میرا ہنسنا تربیت یافتہ ہے, یہ خود کار پودے نہیں ہیں. یہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر اختر نے رونا بھی سیکھا, ہنسنا بھی سیکھا, اللہ پہ جان دینا بھی سیکھا. سبحان اللہ. تو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ان کی دعاؤں کے صدقے میں اور ان کی باتوں پہ عمل کرنے کے صدقے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ سیکھیں, ہم سب سیکھیں کیا فرماتے ہیں, در مناجاتم بمی خون جگر, اے اللہ میری مناجات میں میرے خون جگر دیکھ لیجئے, میرے جگر میں خطاؤں پر ندامت کی سینکڑوں آگ روشن ہو گئی اور ندامت کے غم سے میرا سینہ جل رہا ہے کہ ہم نے کیوں آپ کو ناراض کر دیا. اللہ اکبر. کسی اللہ کے عاشق پر گناہوں کی وجہ سے اس قدر غم ٹوٹ پڑتا ہے, بیان سے باہر ہوتا ہے. ایک سانس بھی دوستو اللہ کی ناراضگی میں گزارنا اس سے زیادہ دنیا میں ذلت و خواری اور خسارہ نہیں ہے. پانچوں نمازوں کے بعد یہی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہماری ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرنے پائے, ہماری ہر سانس آپ کی مرضی کے مطابق گزرے. اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہت نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دولت مند نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو. سبحان اللہ. ارے اگر دنیا میں یقین کے ساتھ اللہ تعالی کا راضی ہونا معلوم ہو جائے تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مارے خوشی کے کلیجہ پھٹ جائے. بہرحال تو بھائی امید رکھنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ استغفار توبہ کی توفیق دیتا ہے, رونے کی توفیق دیتا ہے, یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے. حضرت شاہ بغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب دعا کے اندر رونا آ جائے, آنسو نکلنے لگے تو سمجھے کہ رسید آ گئی ہے قبولیت کی. کیونکہ بھائی توفیق آسمان سے آتی ہے, اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو آسمان سے اس کو توفیق توبہ نصیب ہی نہیں دیتا, اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اب قرآن پاک میں دیکھیں اس کی دلیل ہے, تین صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے جو کسی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے, لیکن جب انہوں نے رونا شروع کیا, آہوزاری شروع کی, تم متاب علیہم لیتوبو. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں ای وفقہم للتوبہ, یعنی اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی, لیتوبو تاکہ وہ توبہ کر لے. آسمان والے نے نظر فرمائی ان کی طرف, لیتوبو تاکہ وہ زمین پر توبہ کر لیں. تو اسے معلوم ہوا کہ زمین پر توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے, تو جسے توفیق توبہ ہو جائے سمجھو اسے اللہ کی رحمت اور مہربانی کا مال مل گیا. وہ مہربانی عنایت رحمت کا مظہر, اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہو گئی. تو جس بندے پر اللہ مہربانی فرماتا ہے وہ بندہ پھر کیا کرتا ہے, لیتوبو, کیا لیتوبو ہو جاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ اس کی کوئی سانس اللہ کی ناخوشی میں استعمال نہ ہو اور ہر سانس اللہ تعالی پر فدا ہو. اور جناب اگر کبھی لغزش ہو جاتی ہے تو توبہ استغفار سے ندامت کے آنسو سے اس کی تلافی بھی کرتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کر لے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ندامت زیادہ پسند ہے. بھائی عبادت کرنے والے فرشتے تو وہاں بہت ہیں, فرشتوں کے پاس کیا نہیں ہے, ندامت. ایسی توبہ کریں گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں تو ہمارے جگر کا خون بھی اس میں شامل ہو. در مناجاتم بمی خون جگر, مرحومین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری مناجات میں میرا خون جگر شامل ہے. تو ان تین صحابہ پر کیا غم کا اثر ہوا, قرآن پاک ان صحابہ کا غم کو بیان کرتا ہے. قرآن پاک گواہی اور شہادت دیتا ہے کہ میرے جو عاشق تھے ان پہ اللہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا کیا اثر ہوا تھا. ضاقت علیہم الارض بما رحبت, سر عالم ان کے لیے اندھیرا, زمین کتنی وسیع لیکن باوجود وسعت کے زمین تنگ ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت کا یہ مقام کہ میری ناراضگی سے اتنے غم زدہ کہ سارا عالم ان کے لیے تنگ ہو چکا تھا, زمین تنگ ہو چکی تھی. وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور یہ اپنی جانوں سے بیزار ہو چکے. اگر خودکشی جائز ہوتی تو یہ خودکشی کر لیتے ہیں. یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ کہیں پناہ گاہ نہیں ہے, یعنی ان کو جینا اچھا نہیں لگ رہا تھا. یہ ہے دوستو محبت کی علامت, جس سے گناہ ہو جائے اس کے لیے قلب پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ علامت اس کی ولایت کی, اس کی دوستی کی. اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا مقام, اللہ کا مقبول بندہ ہے. گناہ کے بعد یہ کیفیت دل میں طاری ہو جائے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا, پوری کائنات ہمیں اندھیری معلوم ہو, یہ دل میں کیفیت پیدا ہونی چاہیے. نہ یہ کہ بس اس کے بعد ہم ہنس رہے ہیں, اللہ کے نافرمانی کرنے کے بعد ہنس رہے ہیں, انڈا پراٹھا بھی اڑا رہے ہیں, گندی چیزیں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, سینما جاتے ہیں, بدماشوں کو غذا بنایا ہوا ہے. ذرا سوچو میرے دوستو, ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کمزور تعلق ہے. جس کو گناہ کر کے کوئی پریشانی نہ ہو وہ اپنی ایمان کی خیر منائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی ہے ایمان کی. مومن کون ہے؟ اذا سرت کا حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تمہیں نیکیاں خوش کر دیں, تلاوت ہے نماز پڑھنے سے, تلاوت کرنے سے, بزرگوں کی صحبت سے, اچھے کاموں سے دل خوش ہو جائے, تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے. کیوں بھائی؟ اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے, اور تمہارے گناہ تمہیں غمگین کر دے. دو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے ایمان کی. نیک کام کرنے کے بعد دل خوش ہوتا ہے, گناہ کرنے کے بعد دل میں غم طاری ہوتا ہے. یہ نہ سوچے کہ گناہ ہوا کیوں مجھ سے, اگر ہو گیا ہے غم دل میں طاری ہو, توبہ استغفار, رو رو کے بس اللہ کو منا لے, فانت مؤمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی سند کہ تم مومن ہو, اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے, خطائیں ہوں گی, مگر اپنے گناہوں پر فوراً استغفار توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے گا. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد علامہ اسرائینی رحمت اللہ علیہ 30 برس تک یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عصمت عطا کر دے, مجھے معصوم کر دے, مجھ سے کوئی خطا نہ ہو. ایک دن آسمان سے آواز آئی کہ اے اسرائینی, تو ہمیشہ ہم سے ایک ہی دعا مانگتا ہے, نبیوں کی طرح معصوم بننا چاہتا ہے. میں نے اپنے محبوب بنانے کے 2 دروازے بنائے ہیں. ایک دروازہ عصمت کا جو انبیاء کے لیے خاص, دوسرا دروازہ توبہ کا جو تائبین کے لیے. کیا تو یہ آیت نہیں پڑھتا, ان اللہ یحب التوابین, کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, اور جس کا تعلق میں اللہ زیادہ ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے, اس کی ندامت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے. دیکھیں ہر شخص کی آ کا الگ الگ اثر ہوتا ہے. بابا نجم الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آ ہماری آ نہیں, جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھا نہیں. ہر شخص کی آ الگ الگ ہوتی ہے, جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہی درد اس کی آ میں ہوتا ہے. اللہ کی محبت کا جتنا درد ہوتا ہے اس کی مناجات میں, اس کی دعاؤں میں بھی وہ درد محسوس کرتا ہے. اتنا ہی درد ہوتا ہے. ایک شخص ہے اس کو پیاس نہیں ہے, وہ پانی مانگتا ہے کسی اور کیفیت سے, جس کو آدھی پیاس ہے وہ کسی اور کیفیت کے جو پیاس سے مر رہا ہے, جب وہ پانی مانگے گا تو کس کیفیت کے ساتھ پانی کو آواز دے گا, پانی کا نام لے گا؟ جیسی قلب کی کیفیت, جیسا قلب کا معاملہ ہوتا ہے, جس درجے کی قلب کے اندر محبت ہوتی ہے تو اسی درجے کی اس آدمی کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے. اللہ کی محبت کا درد جس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کی آواز میں بھی درد ہوتا ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کی آواز جن لوگوں نے سنی, اس آواز سنتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو گئے ہیں, جی اٹھے مردے تیری آواز سے. ایسے ہی سلطان ابراہیم بن عدم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی دعا کی تھی. علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر المانی میں اس کا قصہ نقل کیا ہے کہ جب یہ اپنی سلطنت سے آدھی رات کو فقیر کی گڈڑی پہن کر نکلے اور بادشاہت کا لباس اتار دیا, چپکے سے نیشاپور کے جنگل میں چلے گئے. ذرا سوچیں میرے دوستو, بادشاہت کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے, اللہ کی محبت لینے کے لیے. آج تک کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی ولی اللہ نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا ہو بادشاہت لینے کے لیے؟ لیکن آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی کہ جب اللہ نے ان کے دل میں اپنی محبت ڈالی تو بادشاہت کو چھوڑ دیا اور فقیر اور درویشی لے لی. یہ شخص آیا حضرت سلطان ابراہیم بن ادب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روتا ہوا, حضرت دعا فرما دیں مجھے نوکری مل جائے, کاروبار مل جائے بڑا. حضرت فرماتے ہیں ارے ظالم, تو کس چیز کے لیے دعا کرا رہا ہے مجھ سے, جو چیز میں چھوڑ کے آ گیا ہوں؟ ارے اللہ سے اللہ کو مانگو, سب کچھ مل جائے گا. آج ہم دنیا کے لیے دعائیں تو کراتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے روتا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کراتا ہوں. وہ بھی دعا کرانی چاہیے لیکن اول درجہ اللہ کی محبت. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے, جتنے بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے, لیکن اس انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, اپنی معرفت کے لیے, اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض, یا اپنی اللہ نے اپنی محبت کی امانت کو پہاڑوں پر, زمین آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی امانت پیش کی. فابین ان یحملنها, انکار کر دیا کہ اللہ ہم اس کا بار نہیں اٹھا سکتے, لیکن اسی انسان نے بڑھ کر لبے کہا کہ اللہ آپ کی محبت کے لیے ہم حاضر ہیں, ہمارے قلب و جان آپ کے لیے حاضر ہیں. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی ابھر آئی ہے. کہ اللہ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. الست بربکم, ساری ارواح کو اللہ نے جمع کیا تھا عالم ارواح میں, اور اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا, بے شک اے اللہ ہمارے رب ہیں. وہ محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں اللہ نے بھیجا, عالم ارواح میں ہمارے پاس سر نہیں تھا, ہمارے پاؤں نہیں تھے, ہمارے ہاتھ نہیں تھے, آنکھیں نہیں تھی, کان نہیں تھے, زبان نہیں تھی, کیونکہ وہاں ہمیں دوست اور ولی نہیں بنانا تھا. اللہ نے ہمیں یہ اعضاء دیے ہیں, یہ اعضاء دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ان اعضاء کے ذریعے سے ہم اللہ کی بندگی کریں. سر دیا ہے تاکہ سجدہ کریں, ہاتھ دیے ہیں تاکہ دعائیں مانگیں, قرآن پاک کو پکڑیں, پاؤں دیے ہیں تاکہ ہم مسجد کی طرف جائیں, آنکھیں دی ہیں بیت اللہ کو دیکھیں, ماں باپ کو دیکھیں, کان دیے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سنیں, زبان دیے ہیں اللہ اپنی محبت کی نشریات کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو سارے اعضاء اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں تاکہ ان سے ہم اللہ تعالی کے بندگی اور اللہ تعالی کی یعنی محبت ہم حاصل کریں, اللہ کے حضور ہم سچے بندے بن جائیں. تو حضرت سلطان ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ چھوڑ دیا, جنگل چلے گئے, نیشاپور کے جنگل میں چلے گئے, وہاں 10 سال تک عبادت کی. اس کے بعد اللہ نے حج کی توفیق دی تو حج میں ان کا 7-8 سال کا بچہ جو اس وقت سلطنت بلخ کا ولی عہد تھا, اب بادشاہ تھا, جوان ہو چکا تھا, تو حج میں ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا, دونوں ایک دوسرے کو خبر نہیں تھی. حضرت سلطان ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ جو سلطنت اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلے گئے, تو یاد رکھیں یہ ان پر غلبہ حال تھا, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ سب لوگ تبلیغ میں نکل جائیں گھر میں کوئی نہ رہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کا نام ہے غلبہ حال, اور مغلوب الحال معذور ہوتا ہے, معذور نہیں ہوتا. ان پر اللہ کی محبت کا حال ایسا غالب ہو گیا کہ وہ مجبور محبت ہو کر رہیں گے, کبھی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے. تو جب طواف کر رہے تھے طواف میں بیٹے سے آنکھیں ملی, کیونکہ باپ کا خون بیٹے میں ہوتا ہے, تو 10 سال کے بعد بیٹے سے نگاہیں ملی تو ان کے دل میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی. اب سوچیں اگر باپ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر چلا جائے, کہیں ملاقات ہو جائے, آنکھ سے آنکھ مل جائے, تو کشش تو ضرور محسوس ہوگی کیونکہ رگوں میں باپ کا خون ہے. اسی طرح چونکہ روحیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں, تو اللہ کا نام سن کر ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, محبت ضرور معلوم ہوتی ہے. اگر بار بار اللہ کا ذکر کیا جائے تو محبت معلوم ہوگی. دل ازل سے تا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. تو حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً 2 رکعت پڑھ کر انتظار کیا, صاحبزادہ طواف کر کے آئے تو اس سے پوچھوں کہ کہاں کے رہنے والے ہوں. ان کے بیٹے نے طواف کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی اور وہیں یہ بیٹھے تھے, نہ یہ ان کو پہچانتے اور نہ وہ ان کو پہچانتے, مگر کشش محسوس ہو رہی تھی, آخر باپ تو باپ ہے, لہذا پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو. انہوں نے کہا کہ میں بلخ سے آیا ہوں. پوچھا تم کیا کام کرتے ہو, کہا کہ میں وہاں کا ولی عہد ہوں. کہنے لگے کہ اچھا تو تمہارا ابا کہاں ہے. وہ رونے لگا, شہزادہ رونے لگا. اس نے کہا کہ ہمارے ابا ہم کو 8 سال کی عمر میں چھوڑ کر اللہ کے عشق و محبت میں جنگل میں چلے گئے تھے, آج تک ان کا پتہ نہیں. اب آپ سوچئے اس وقت ان کا کیا عالم ہوا ہوگا جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, تو عجیب دل کیا حالت ہوتی تھی. بس فوراً کہا کہ اٹھو کھڑے ہو, سینے سے لگا کر خوب روئے, کہا کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں, سلطان ابراہیم بن آدم میں ہی ہوں. دوستو اولیاء اللہ نے کیا کیا مجاہدے کیے ہیں. آج ہمیں صرف گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ کہا جاتا ہے, اس میں بھی ہمارے کیا کہیں بس نانی مرتی ہے, اس میں بھی ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہے, نہ بھائی کم کھانے کا مجاہدہ, نہ کم سونے کا مجاہدہ ہے, نہ کم بولنے کا مجاہدہ, کوئی مجاہدہ ہے. ہمارے بزرگوں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ بس کام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی مزدوری لے لو، گناہوں کے کام چھوڑ دو، بس اسی مجاہدے میں دن رات ہم نے گزارنا ہے، اسی مجاہدے میں دن رات اپنے گزارنے ہیں، مجاہدہ کر کر کے اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی میں لکھتے ہیں کہ طواف میں یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے معصوم بنا دے، مجھ سے کبھی کوئی خطا نہ ہو۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے سلطان ابراہیم بن ادم، انت تسأل العصمہ وکل عبادی یسألون العصمہ منی فعلا من اتکرم وعلا من اتفضل۔ سبحان اللہ، تو مجھ سے معصوم بننے کا سوال کرتا ہے، ساری دنیا کے انسان بھی مجھ سے یہی مانگے تو پھر کیا، سب کو معصوم بنا دوں۔ وَعَلَى فَعَلَى مَنْ أَتَكَرَّمْ وَعَلَى مَنْ أَتَفَضَّلْ، میرا کرم، میری مہربانی، میرا فضل کس پر ہوگا؟ سب معصوم بن گئے ہیں تو میری صفت غفاریت، صفت عفیت، یہ کس پہ ظاہر ہوگی؟ کس کو معاف کروں گا میں؟ سب مقدس ہو گئے، معصوم ہو گئے، تو گناہوں پر رونے والی قوم کہاں سے آئے گی بھائی؟ مستغفرین، تائبین، آہوزاری کرنے والی قوم کہاں سے آئے گی؟ ان اللہ یحب التوابین میں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کا ذکر ہے وہ کس کو ملے گا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر جری ہو جائے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر مرہم جلنے کے لیے، زخم کے لیے 100% مفید ہے تو بھائی وہ کسی حادثے کی صورت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مرہم کے بھروسے پر آگ میں ہاتھ ڈال لو۔ اللہ سے بعد اور دوری کے اسباب پر حریص ہونے والا شخص کون ہے؟ گدا، نالائک، محروم، اپنے رب سے دور کرنے والے اسباب معصیت کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ بھائی جہاں کبھی کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، خطا ہو جانا اور ہے، لیکن خطاؤں کے اسباب سے قریب ہونا اور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سے خطا ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، ہر بس اسٹاپ پر عورتوں کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ دوسرا راستہ بھی ہے، لیکن گرلز کے کالج کی طرف سے راستہ لے کے جا رہا ہے، نئے نئے ڈیزائن دیکھوں گا۔ نئے نئے ڈیزائن کیا دیکھیں گے؟ ارے ڈیزائن کو چھوڑو، ڈیزائنر کو دیکھو، باقی سب ڈیزائن کو ریزائن کر دیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے ڈیزائنر کو دیکھو، گناہوں کو تلاش نہ کریں، اس کے لیے سفر کرنا، پیسے خرچ کرنا خطرناک بات ہے۔ بھائی اللہ کے غضب کو خریدنا، اپنے اوپر حلال کرنا دوستو عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا غضب جب نازل ہوگا تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عصمت صرف نبیوں کے لیے مخصوص کی ہے، ولایت کے لیے عصمت لازم نہیں ہے۔ البتہ معصیت اس شخص کی ولایت کی منافی ہے جو معصیت پر قائم رہتا ہے، اور اگر کبھی احیاناً چوک ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کا مذاق نہ اڑائیں، تانا نہ دیا جائے ماضی کا کہ ہم لوگ تھے اور طرح کے ہیں اب اور طرح کے۔ اللہ نے معاف کر کے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، اپنا محبوب بنا لیا ہو، تو میرے دوستو اپنے حالت کو دیکھتے رہنا چاہیے، تو جو گناہوں کے اسباب ہیں ان سے دور رہیں. نامحرم لڑکیوں کو نوکر مت رکھیں, پیے رکھتے ہیں صاحب, خرچہ کیسے چلے گا, گھر کا خرچہ بہت زیادہ ہے. تو ہم نے تو خود ہی خرچے بڑھا رکھے ہیں اپنے, اعلی قسم کا صوفہ, قالین, یہ سب غیر ضروری سامان رکھا ہوا ہے. اور لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو دیکھ کر پھر تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. دوسروں پہ نظر رہتی, جبکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے کم درجے والوں کو دیکھو, شکر ادا کرو گے, اللہ جو نعمتیں دی ہیں میں تو اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. دین کے معاملے میں ان سے دیکھو جو تم سے آگے ہیں, لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل ہی برعکس ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کو بھر دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ درگزر فرما دیجئے, عفو کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ گناہ ہو جائے ہم سے, اول تو ہمیں پوری کوشش, پوری ہمت, جان کی بازی لگا کر یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور اگر گناہ ہو جائے اے اللہ جلد از جلد ہمیں رونے کی اور اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, بچوں کو, اولاد کو, متعلقین کو, سب کو اے اللہ اپنا محبت اور اپنی عظیم دولت محبت کی ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلب کو اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے قلب کو اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے. ہماری صورت اور ہماری سیرت کو بھی اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی کسی گناہ میں ملوث ہے اے میرے اللہ جہنم سے بڑھ کر ہے میرے اللہ آپ کی ناراضگی. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمت توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہر گناہوں کو چھوڑ دیں. یا اللہ اے اللہ ہر گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت عطا فرما دیجئے میرے پیارے اللہ. مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. جب ہمارا وقت آئے تو اس حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائیے کہ اب ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.